بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ آواز جو پچھلی چند مجلسوں سے سنایا جا رہا ہے تقوی تواضع اور شکر اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا جن سے حضرت والا دامت برکاتہم پھر آگے کچھ فوائد ذکر فرما رہے تھے بات چل رہی تھی کہ اصل چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے وہ عبدیت ہے آگے حضرت والا فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے اگر مرتبہ چاہتے ہو تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو اپنے آپ کو مٹاؤ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے دانا اگر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا اور کہتا کہ میں زمین میں دفن نہیں ہوں گا میں تو سونے کی تشتری میں ریشم کے کپڑے میں رہوں گا تو وہ کبھی ترقی نہ کرتا اپنی حیثیت نہ بنا پاتا وہ سر جاتا لیکن جب یہ اپنے آپ کو مٹانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور زمین میں دفن ہو جاتا ہے گمنامی اختیار کر لیتا ہے تو تھوڑے ہی عرصے میں پودے کی شکل لے کر زمین سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد بے شمار لوگ اس کے سائے سے اس کی لکڑیوں سے اور اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتنے جانور اس کے پتوں سے سیری حاصل کرتے ہیں کتنے پرندے اس میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں ہزاروں اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور جھکاتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے اور اس کا فیض بھی عام ہوتا ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں جب کوئی تواضع کے ساتھ چھوٹا بن کر رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑا ہے اور جب کوئی اکر کے ساتھ بڑا بن کر رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چھوٹا ہے جو افضل ہوتے ہیں وہ خود کو افضل نہیں سمجھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے صاحب نسبت بزرگ تھے بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بڑے محدث بھی ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے شاگردوں نے کہا کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہیں تو اس میں کیا حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیوں فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ جو افضل ہوتے ہیں وہ خود کو افضل نہیں سمجھتے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں افضل نہیں ہوں طلبہ نے پھر سوال کیا حضرت نے پھر سمجھایا جب دوسری مرتبہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں آپ لوگوں سے افضل ہوں یا کمتر سب نے کہا کہ حضرت افضل ہیں ہماری حضرت کے سامنے حقیقت ہی کیا ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اپنے سے ہزار مرتبہ بہتر سمجھتا ہوں. میرے بھائیو، جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر نہیں، یہی بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بہتر ہیں. تواضع کی شکل میں تکبر. جو تواضع اختیار کرتا ہے اور چھوٹا بن کر رہتا ہے، وہی در حقیقت بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ زبان سے تو کہہ رہا ہو کہ میں سب سے چھوٹا اور دل میں یہ ہو کہ میں سب سے بڑا. اس طرح کی زبانی تواضع سے مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. جی ہاں، ایسے جھوٹے متواضع بھی ہوتے ہیں جو خاموخواہ کہتے رہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں بہت گنہگار ہوں. سالکین میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں. ان کو حب جاہ کا مرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم معزز اور محترم ہو جائیں. اس لیے وہ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں. سلوک کی وجہ سے ان کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ جو تواضع والا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں محترم بنتا ہے. اب وہ سوچتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، حج اور عمرہ کرتا ہوں، اور میرا یہ ساتھی کچھ بھی نہیں کرتا. اگر میں اس سے یہ کہوں کہ یار، مجھ سے تو بھی بہتر ہے، تو یہ مجھ سے متاثر ہوگا اور میری تعریف کرے گا. یہ تواضع کی شکل میں تکبر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تواضع بھی تکبر ہے. زبان سے خود کو نالائق کہتے ہیں، مگر دل سے ہرگز نالائق نہیں سمجھتے. جب اس طرح تکبر بشکل تواضع کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ واقعی نالائق ہیں، تب دیکھے کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، گولی مارنے کو تیار ہو جائیں گے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اور انکساری کے الفاظ کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سب سے بدتر ہیں، ہم ناچیز ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم منافقانہ طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ہمیں جاہل، بددین، بدماش وغیرہ کہہ دیتا ہے تو ہم مارنے اور مرنے بلکہ اس سے بھی تجاوز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ سب کچھ تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تعریف ہو. سننے والے کہیں کہ نہیں جی، آپ کہاں حقیر ہیں، ماشاء اللہ پورے لساکا میں آپ جیسا دیندار کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے پلٹ کر اس کی چاہت پر پانی پھیر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلے گا اور اس کو غصہ آئے گا. یہ تواضع کے جھوٹے دعوے دار ہیں. میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کی بات کر رہا ہوں جو دل سے حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں کہ میں سب سے حقیر اور نالائق ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس وقت مسجد کے دروازے پر یہ اعلان ہو کہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے بدتر شخص مسجد سے نکل جائے تو سب سے پہلے میں نکلوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آج تو مسجد میں عجیب واقعہ پیش آیا، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی تواضع نے تو مالک کو مالک بنا رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو تواضع کی جو حقیقت حاصل ہو گئی ہے کہ میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، اس نے انہیں اللہ کی نظر میں اونچے مقام والا بنا رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دل کی یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی کہ ہم خود کو سب سے کمتر سمجھیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہم بھی تزکیہ کی ویسی محنت کریں جیسی انہوں نے کی تھی تو ہمارے دل سے بھی تکبر نکل جائے گا اور تواضع آ جائے گی اور ہمارے دل کی بھی وہی کیفیت ہوگی. ہمیں اس طرح کی باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے اس لائن کی محنت نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انا یعنی میں پسند نہیں ہے. ہمیں ہر چیز میں اپنی ذات نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا, یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک دن میں کتنے دعوے کرتے ہیں. میرے بھائیو, کم سے کم اتنا تو کہو کہ میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا, اس میں کو مٹاؤ. فرعون اسی میں کے چکر میں رہا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں. اور شیطان بھی اسی چکر میں رہا. اس نے کہا تھا انا خیر من, میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ کو یہ انا یعنی میں بہت ناپسند ہے. میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو, اس انا کو اس میں کو فنا کر دو. ایک شاعر کہتا ہے میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے, میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا, میری تو صرف ایک ہی چاہت ہے کہ میری انا فنا ہو جائے. ایک محتمم کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں مدرسہ چلا رہا ہوں. مدرسہ خوب ترقی کر جائے لیکن محتمم اگر ایسا سمجھتا رہے کہ میں مدرسہ چلا رہا ہوں تو محتمم کے لیے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. مسجد کا متولی یہ سمجھے کہ اس مسجد کی ترقی میں میرا دخل ہے تو متولی کے لیے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تب آپ کی مبارک زبان پر کیا کلمات تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ, صدق وعدہ, ونصر عبدہ, وہزم الاحزاب وحدہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے, اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے متحد جماعتوں کو تنہا شکست دی. سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول. اسی طرح جب حج, عمرہ یا کسی ایکسپیڈیشن مہم سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تھے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات ہوتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد, وہو علی کل شیء قدیر, آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون, صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. نہیں کوئی معبود سوائے
آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ مختصر ہے, ساتھ میں چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, وہو علی کل شیء قدیر, آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. اور جو اہل علم ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ, صدق وعدہ, ونصر عبدہ, وہزم الاحزاب وحدہ, یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. ہماری طرف سے ایک بات جس پر خوب تاکید کی جاتی رہی ہے کئی سالوں سے, وہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرو اور ان کی جگہوں پر ان کو پڑھو. سب چاہتے ہیں نا کہ تزکیہ ہو جائے, سب چاہتے ہیں کہ روحانیت ملے, سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, تو اس میں معمولات بتلائے جاتے ہیں, ذکر و اذکار بتلائے جاتے ہیں. تو ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسنون دعاؤں کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد پھر پڑھو. ہم نے بچپن میں یہ دعا یاد کر لی تھی کہ کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں. تو اس کو تو یاد ہے الحمدللہ. اب کتابوں کو ذرا ڈھونڈو کتابوں میں اور بھی ایک دعا یاد کر لو. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اور اسے عمل ملاؤ. اس کے علاوہ اور پھر الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا. پھر اور یاد کرو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل. جتنی دعائیں ملتی چلی جائیں ایک ایک کر کے یاد کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے. اور کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں, کتنی پیاری پیاری دعائیں. ہوا چلتی ہے, آندھی چلتی ہے. ابھی دو دن پہلے خوب آندھی چلی رات کو, لیکن نیند کی آگوش میں سب ہوتے ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جاگنے والوں نے محسوس کیا ہوگا بہت سخت آندھی تھی, خوب ہوا چلی. تو اس کے لیے بھی دعا بتلائی گئی ہے کہ اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, یاد کرتا ہے, اور پھر ہوا سے تعلق رکھنے والی جو اچھی چیز ہے اس کو مانگتا ہے, جو بری چیز ہے اس سے پناہ مانگتا ہے. اور یہ دعا پڑھتے ہی قسم کا سکون مل جاتا ہے کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں. اب اگر یہ دعا آفت بن کر کے بھی میرے اوپر آ جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں, اس لیے کہ میں اللہ کی پناہ میں, شہادت ہی ملے گی اگر اب کچھ ہوگا تو, گھبراتا نہیں پھر. تو کوشش کرنی چاہیے مسنون دعاؤں کو جتنا ہو سکے یاد کرو. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ صرف بیان سن کر کچھ ہمیں کرنا بھی ہے انشاءاللہ. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. عمر تو ہماری ختم ہو رہی ہے, تو جتنا ہو سکے ہمیں کر لینا چاہیے. تو مسنون دعاؤں کو یاد بھی کرو اور یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرو. اور جب تک مسنون دعائیں یاد نہ ہو وہاں تک کم سے کم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اور کام ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو. بسم اللہ الحمدللہ بسم, دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھ کر, دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر, بتی بجھاؤ بسم اللہ پڑھ کر, پانی پینا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر, کھانا پینے سے فارغ ہو گئے الحمدللہ کہو. تو زبان جو ہے اسے اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھو. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. زبان پر اللہ کا ذکر ہو, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. تو زبان پر ذکر آئے گا تو ذکر اللہ کثرت, کثرت ذکر اللہ سے پھر دل ذاکر بنتا ہے. اور جب دل میں ذکر آتا ہے تو غفلت دور ہوتی ہے, اور جب دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور دل ذاکر بنتا ہے تو پورا بدن جو ہے اس سے بھی غفلت دور ہوتی ہے اور وہ بھی ذاکر بنتا ہے.
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو
یک. عمرے سے آتے تھے, حج سے آتے تھے, کسی مہم سے آتے تھے, ایکسپیڈیشن سے, تو جو بھی ترقی ہوئی عمرے میں, حج میں, ایکسپیڈیشن میں, تو واپس آتے تھے تو یہ پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی جو کچھ ہے وہ وہی, جو کچھ ہے وہ وہ, سب کچھ انہوں نے کیا, سب کچھ انہوں نے کیا. یہ بار بار زور سے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کا بھی یہ ذہن بنے, میں نے یہ کیا, میری برکت سے یہ ہوا, میری ہوشیاری سے یہ ہوا. ایسا چلیے.
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ ہی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اسی نے اپنے بندے کی مدد کی اور متحد جماعتوں کو تنہا اسی نے شکست دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں سید المرسلین ہوں اس لیے میری برکت سے کامیابی ملی، نہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی نے اپنے بندے کی مدد کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا کرم ہوتا ہے اور بطور سبب وہ ہمیں استعمال کر کے ہم سے کام لے لیتا ہے. میرے بھائیو، جو کام اللہ تعالیٰ کو انجام دینا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ بطور سبب وہ مجھے اور آپ کو استعمال کر لیتا ہے. وہ چاہتے تو اسماعیل کو استعمال کرتے، احمد کو، ابراہیم کو، کسی کو بھی استعمال کر لیتے. ان کا کرم ہوا کہ ان سب کو چھوڑ کر ہمیں استعمال کر لیا. تو کو اتنا میٹھا کہ تو نہ رہے. میرے بھائیو، اپنے آپ کو برائی سے بہت دور رکھنا چاہیے، دل دماغ سے میں کو نکال دینا چاہیے. تو کو اتنا میٹھا کہ تو نہ رہے، دل و دماغ سے اس خیال کو نکال دے کہ تو بھی کچھ ہے اور کچھ کر سکتا ہے. تو کو اتنا میٹھا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، تیری ہستی، تیرے ایگزسٹنس وجود کو اتنا مٹا دے کہ وجود کے ختم ہو جانے کے بعد وجود کا کوئی اثر بھی باقی نہ رہے. بکری کو ذبح کیا، پھر گوشت تقسیم کر دیا، کھال بھی کسی غریب کو دے دی، لیکن جہاں بکری ذبح ہوئی تھی وہاں سے جو بھی گزرے گا اسے پتا چلے گا کہ یہاں جانور ذبح ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی خون ہے، بو ہے، اس کے اثرات ہیں. لیکن اگر آپ اس جگہ کی صفائی کر لے، اس جگہ کو دھو ڈالے، اس کے بعد وہاں سے کوئی گزرے گا تو اب اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کسی وقت بکری تھی، اس لیے کہ نہ رنگ ہے نہ بو ہے. تو کو اتنا مٹا دے کہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے، نہ اس کا رنگ باقی رہے نہ اس کی بو. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر، ہو سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہو میں کمال پیدا کر، دل میں جو تو ہے اسے ہو کی تکرار کے ذریعے نکال دے. ہو اندر داخل ہوگا تو نکلے گا.
اسی لیے مشائخ جو ہیں یہ ذکر کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ. یہ اللہ کے نام کی تکرار جب ہوتی ہے تو دل میں اللہ کی یاد اترتی ہے، اور یہ میں، یہ تکبر، عجب، یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. ہو میں یعنی اللہ کے ذکر میں اتنا کمال پیدا کر، یعنی صرف چھوٹا موٹا ذکر کر کے بیٹھا مت رہے، بلکہ اس میں کنسنٹریٹ کر کے اپنے شیخ کی سرپرستی میں خوب چل. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے، کہ دل میں ہو پیدا ہو جائے، ہو اللہ اندر اتر جائے اور تو ختم ہو جائے. جی،
اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی تمام کیفیات پر غالب ہو جائے. میرے حضرت رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ دل کی جتنی کیفیات ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر غالب آ جائے. دل کی ساری کیفیات پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیفیت غالب آ جائے.
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بلقیس کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة. بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے ملک پر چڑھائی کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور غلبہ پا لیتے ہیں اور دوسرے ملک کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا, تو وہاں جو بستی ہے اس بستی کو ویران کرتے ہیں, وہ تہلکہ مچاتے ہیں, گھروں کو جلاتے ہیں, باغوں کو اجاڑتے ہیں, وہاں رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں, اور قتل کر کے وہاں رہنے والوں کو قیدی بناتے ہیں, غلام بنا لیتے ہیں. یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة, اور وہاں جو باشندے ہوتے ہیں پہلے سے جو لوگ رہتے ہیں عزت والے لوگ بڑے بڑے لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے پر پھر کیا کرتے ہیں, دوسرے مرحلے پر پھر نئی تعمیر کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے مطابق گھر بناتے ہیں, بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو لا کر کے بساتے ہیں وہاں, اور پھر اس شہر کو آباد کرتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر محنت کرو, اللہ 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 کا خوب ذکر کرو, اور ذکر کر کے دل میں اس بادشاہ کو اتارو. تو جب وہ بادشاہ اترے گا اندر دل میں, تو اس وقت دل میں جتنی چیزیں رہتی ہیں, جتنے رذائل ہیں, جتنی برائیاں دل میں ہیں, تو بادشاہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا, پہلی بستی کو ویران کرے گا. تو اللہ کا, اللہ جب اترے گا اندر دل میں تو پہلی بستی کو ویران کرے گا. تو پہلی بستی ابھی کس چیز کی بستی ہے, حسد کی, کینہ کی, بغض کی, بخل کی, تو اس بستی کو ویران کرے گا. اس وقت جو بہت عزت سے رہتے ہیں اندر, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لا کر اسے آباد کرے گا. تو اللہ تعالی شانہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند آنے والی چیز تواضع ہے. اللہ کو بخل پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند آنے والی چیز سخاوت ہے. تو اللہ تعالی شانہ ان چیزوں کو تو مٹائیں گے اور پھر ان چیزوں کو لائیں گے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب پر خوب محنت کرنی چاہیے, اس لیے معمولات جو ہیں ان کی خوب پابندی کرو, اور معمولات کی پابندی کر کے اپنے شیخ کی سرپرستی میں چلو, اور دھیرے 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 دھیرے, یہ ذکر کا بھی ایک کورس ہے, تو اس کورس کو جب پورا کرتے ہیں تو پھر دل ذاکر ہوتا ہے, اور دل جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے, سب سے پہلے جب دل میں ذکر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دل کے عیوب نظر آنے لگتے ہیں. کل تک تکبر نظر نہیں آتا تھا, اب تکبر نظر آ رہا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. کل تک حسد نظر نہیں آ رہا تھا, اب نظر آ رہا ہے کہ حسد ہے. اور پھر جو ہے جیسے ہی یہ ذکر کرتا رہے گا اپنے شیخ کی سرپرستی میں, نگرانی میں, تو آگے جا کر کے یہ بیماریاں نظر آئیں گی, پھر ان کا علاج کی فکر ہوگی, پھر ان کا علاج کرے گا, ان کا علاج ہوگا, اور ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اچھائیاں آئیں گی, اور دل جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو بے توفیق عطا فرمائے.
جب ایسا ہوگا تو پھر زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا, اس لیے کہ جیسا دل ہوگا جسم سے ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے. جب دل درست ہو جاتا ہے تو جسم سے اچھے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب دل درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے. اب دل میں جب ہو ہی ہو ہے, اللہ ہی اللہ ہے, تو کان کو اللہ ہی سنائی دے گا اور آنکھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نظر آئے گا. اب جہاں کہیں دیکھے گا اسے یہی نظر آئے گا کہ اللہ کر رہا ہے. کچھ کرے گا تو کہے گا اللہ نے کروایا. صلاحیتوں کی طرف نظر نہیں جائے گی تو خیال آئے گا کہ یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. باغ کے پھل اور پھول پر نظر پڑے گی تو خیال آئے گا کہ یہ خوبصورت پھول اللہ نے بنایا ہے, یہ خوبصورت درخت اللہ نے بنایا ہے, یہ خوبصورت نہر اللہ نے جاری کی ہے. اسے اب ہر جگہ اللہ نظر آئے گا. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. میں گلستہ میں گیا، باغ میں گیا، مختلف قسم کے پھولوں کو دیکھا، ان کے رنگ الگ الگ تھے، ان کی خوشبوئیں الگ الگ تھیں، لیکن میں نے جس پھول کو بھی دیکھا اس میں اے اللہ مجھے تیرا ہی رنگ نظر آیا، اور جس پھول کو بھی سونگا اے اللہ اس میں مجھے تیری ہی خوشبو محسوس ہوئی۔ دینی تعلق بھی برائی اور شہرت کے لیے، تو میرے بھائیو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل پر جب ذکر کی محنت ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برائی آتی ہے، پھر اپنی ذات حقیر معلوم ہونے لگتی ہے اور تکبر سے نجات ملتی ہے۔ صرف بیعت ہو جانا کافی نہیں ہے، بیعت ہونا بھی اب ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ کبھی دیکھا دیکھی بیعت ہوتے ہیں، کبھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں، کبھی اپنی برائی کو مزید بڑھانے کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی برائی کو بڑھانے کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ یہ خیال گزرتا ہے کہ بڑے تو پہلے سے تھے، اب بڑے شیخ کے مرید ہو گئے تو اور بڑے ہو گئے، اب ایسا کہہ سکیں گے کہ فلاں بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مگر اصلاح نہ اپنے شیخ سے کراتے ہیں، نہ ان بزرگوں سے، نہ کسی اور سے۔ وہ اپنا سی وی بناتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے بھی میرا تعلق ہے اور فلاں سے بھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دینی تعلقات بھی جاہ کو بڑھانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ بیعت تو روحانی اور باطنی امراض کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے شیخ کے ساتھ اعتماد اور انقیاد والا تعلق رکھیں گے، اور خلوص کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا اہتمام کریں گے کہ حضرت مجھ میں یہ بیماری ہے، مجھ میں تکبر ہے، گزشتہ کل فلاں صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں غلطی پر تھا اور وہ صحیح تھے، لیکن چونکہ وہاں 10 آدمی اور بھی تھے، مجھے اپنی عزت گھٹتی ہوئی نظر آئی، اس نے بجائے غلطی قبول کرنے کے میں نے ان کو دبا دیا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائیو، اپنے شیخ کو اپنی بیماریاں بتلاؤ تاکہ وہ علاج بتلائے۔
یہاں تو یہ ہے، ہمارے زمانے میں نفس پروری کا یہ عالم ہے کہ نفس کی غلطیوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو فکر تھی تو وہ شیخ کو بتلاتے تھے کہ میرے اندر یہ یہ عیوب ہیں۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ شیخ اگر کسی عیب پر اپنی فراست سے مطلع ہو جاتا ہے، خط پڑھ کر یا ریئل لائف میں دیکھ کر، اور شیخ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کی تاویل کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتوں کو ٹویسٹ کر کے، گول گول باتیں کر کے اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سمجھا ہی غلط ہے۔ تو کوئی بھی طبیب جب مریض کی یہ حالت دیکھتا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ کی آنکھیں پیلی نظر آ رہی ہے، بدن بھی پیلا ہے، جوائنڈس آپ کو لگ رہی ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپیٹائٹ ٹھیک ہے آپ کی، اب اپیٹائٹ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں بہت اچھی طرح کھا رہا ہوں، بلکہ زیادہ کھا رہا ہوں آج کل، تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اب ڈاکٹر کو سب معلوم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جبر کر کے تو ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک اسی طرح شیخ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ مرید جو ہے، مرید وہ تو میمے میں پڑ جاتا ہے، اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شیخ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر تو ہمیں اپنے بیماریوں کو بتلانا چاہیے، ہمیں اپنے امراض کو بتلانا چاہیے، ہمیں اپنے احوال کو بتلانا چاہیے۔ بہت سے سالک جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں، اول یوم سے ان کو جو کچھ بتلایا ہے اس کے مطابق اعمال معمولات وغیرہ سب کرتے ہیں، لیکن ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک شخص جو ہے اسے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سبق دیا گیا, اسے برابر پکا کر کے بیٹھا ہی رہتا ہے اور آگے استاد کی بس جاتا ہی نہیں ہے تو آگے کا سبق کیسے ہوگا. تو بس وہ اسی چکر میں رہتے ہیں بیچارے موت تک اور آگے ان کی ترقی نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے احوال بتلائیں, اپنے احوال بتانے چاہیے, اور احوال جو ہیں رنگین بھی بتانے چاہیے اور سنگین بھی. اچھا خواب نظر آئے وہ بھی بتائے, برا خواب بھی نظر آئے, کوئی اچھی حالت سمجھ میں آئے وہ بھی لکھے اور بری حالت بھی لکھے. اس لیے کہ کبھی کبھی جسے ہم بری حالت سمجھ رہے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی جسے ہم اچھی حالت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بری ہوتی ہے. یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں. تو شیخ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہماری بیماری کو سمجھ کر پھر ہماری اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہے. تو ذکر کا بہت زیادہ اہتمام ہو, پابندی ہو, اور شیخ کے ساتھ شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہو, اور اطلاع اور اتباع کا بھی اہتمام ہو. اطلاع اور اتباع کے اپنے شیخ کو بتلائیں, اور بری صحبت سے بچنے کا اہتمام, لایانی سے بچنے کا اہتمام, معاصی سے بچنے کا اہتمام. یہ چند چیزیں ہیں جو اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. جی
میرے بھائیو, اپنے شیخ کو اپنی بیماریاں بتلاؤ تاکہ وہ علاج بتلائے, اس لیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان روحانی بیماریوں سے نجات پا لینا بہت ضروری ہے. اپنے شیخ کو رنگین اور سنگین دونوں قسم کے حالات بتلاؤ, اطلاع اور اتباع کا اہتمام کرو, اپنے شیخ کو اپنے حالات بتلاؤ اور اچھے اور برے دونوں قسم کے حالات بتلاؤ, اس لیے کہ کبھی کبھی حالات اچھے نظر آتے ہیں مگر ہوتے ہیں برے, اور کبھی برے نظر آتے ہیں مگر ہوتے ہیں اچھے.
ہاں, بہت سے لوگوں کو شیطان اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے, نفس اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے. بھئی کیوں نہیں آپ اطلاع کرتے, کچھ لکھتے ہی نہیں آپ, کچھ لکھتے نہیں آپ. تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ معمولات کی پابندی کروں, اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ دو مہینے تک معمولات کی ذرا پابندی ہو پھر خط لکھوں, لیکن ایک ہفتے تک چلتا ہے اور پھر بیٹھ پڑتا ہوں, اور دو ہفتے تک پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہوں کہ خط لکھنا ہے تو میں ذرا چار پانچ ہفتے تک معمولات کی. تو یہی چیز تو لکھنی ہے کہ اس وقت میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک ذکر کرتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں. یہی تو بتلانا ہے. اگر یہی بتلانا ہے کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ ان مائی لائف, تو پھر آپ کو شیخ کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی تو بتلانا ہے آپ کو, اسی لیے تو شیخ ہے. یہی تو بتلانا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن معمولات نہیں ہو رہے ہیں, سست ہے میرا نفس بہت. یہی تو بتلانا ہے. تو وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دو مہینے اچھے جائیں پھر ہم لکھیں کہ الحمدللہ دو مہینے سے میں ذکر کر رہا ہوں. تو کیا دل میں خیال آتا ہے تاکہ خلافت مل جائے کہ ماشاءاللہ دو مہینے سے آپ ذکر اہتمام سے کر رہے ہیں تو لیجیے آپ کو خلیفہ بنا دیے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو بتلانا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں کیا لکھوں وہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی حالت لکھو, تو میری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک حالت ہے, یہ بھی ایک حالت ہے کہ میری کوئی حالت نہیں ہے, یہ بھی لکھو کہ میں خط لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, اپنی لائف پر غور کیا تو مجھے میری کوئی حالت نظر نہیں آ رہی ہے.
اس لیے کہ کبھی کبھی حالات اچھے نظر آتے ہیں مگر ہوتے ہیں برے, اور کبھی برے نظر آتے ہیں مگر ہوتے ہیں اچھے. ان باتوں کو شیخ سمجھتا ہے, روحانی طبیب سمجھتا ہے. اچھے حالات بھی بتلاؤ اور برے بھی بتلاؤ. اچھا خواب نظر آئے وہ بھی بتلاؤ, برا خواب آئے وہ بھی بتلاؤ. ذکر کرتے ہوئے دل میں اچھی کیفیت معلوم ہو رہی ہے وہ بھی بتلاؤ, اور ذکر کرتے ہوئے وسوسے آ رہے ہیں وہ بھی بتلاؤ. تہجد کی توفیق مل رہی ہے وہ بھی بتلاؤ, اور بد نظری ہو رہی ہے وہ بھی بتلاؤ. میں نے اپنے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے مرید اپنے شیخ کو رنگین حالات تو بتلاتے ہیں مگر سنگین حالات نہیں بتلاتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو رنگین حالات بتلاتے ہیں یا سنگین؟ سنگین بتلاتے ہیں. اگر کسی کو رات میں اچھی طرح نیند آ جاتی ہے مگر دن کو کھانا نہیں کھایا جاتا تو ڈاکٹر کو کیا بتلائے گا؟ یہ کہ نیند اچھی طرح آ جاتی ہے یا یہ کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے؟ اگر حسن خاتمے کی فکر ہو جاتی میرے بھائیو، اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان سنگین حالات کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہے، میرا حسن خاتمہ خطرے میں ہے، میری قبر خطرے میں ہے، میرا حشر خطرے میں ہے.
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک رذیلا دل کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کے وقت ایمان اور ہمارے درمیان آڑ آ جاتا ہے اور کلمے سے محرومی ہو جاتی ہے. ایک رذیلا ایسا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ فکر پیدا ہو جاتی کہ میرے دل کی جو برائیاں ہیں اگر وہ برائیاں دور نہیں ہوئیں اور کہیں ان برائیوں میں سے کوئی ایک برائی موت کے وقت پریشانی کا باعث نہ بن جائے، چلو موت کے وقت پریشانی کا باعث نہیں بنا اور کسی طرح ایمان کے ساتھ چلے گئے، لیکن برائیاں زیادہ تھیں تو اب قبر میں پریشانی کا باعث نہ بن جائے، قیامت کے دن پریشانی کا باعث نہ بن جائے. اگر یہ فکر ہمیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ پیسٹر کرتے اپنے شیخ کو، پیچھے پڑے رہتے، لگے رہتے. جیسے فکر ہو جاتی ہے نا، کچھ بھی ہوتا ہے تو فکر ہو جاتی ہے کہ مر تو نہ جائیں، اس لیے ڈاکٹر کو پیسٹر کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ فکر ہوتی ہے ہمیں. اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے، اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے. جی،
حساب کے وقت بہت مشکل ہوگا، پل صراط کا معاملہ سنگین ہو. اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان سنگین حالات کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہے، میرا حسن خاتمہ خطرے میں ہے، میری قبر خطرے میں ہے، میرا حشر خطرے میں ہے، حساب کے وقت بہت مشکل ہوگا، پل صراط کا معاملہ سنگین ہوگا، تو ہم اپنے شیخ تو کیا اصلاح کے گھر سے پوری دنیا کے سامنے اپنے احوال پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
اگر ایسی صورت حال ہوتی کہ بھئی اصلاح تب ہوگی جب سب کو آپ بتلائیں، تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا آدمی اپنی اصلاح کے لیے. اگر یہ پتا چلتا کہ اگر میری یہ اصلاح نہ ہوئی تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے، آخرت کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. میرے دل میں کینہ ہے، میں اس کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس سے مجھے حسد ہے، اس سے مجھے کینہ ہے، اس کا میں نے مال دبایا ہوا ہے، اس کے حقوق ضائع کر رہا ہوں، اکڑ کے چلتا ہوں، عجب ہے، کبر ہے. تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، آخرت میں میرا کیا ہوگا، آخرت میں میرا کیا ہوگا. کچھ نہیں سوچتے، جیسے کہ مرنا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں. اسی لیے مشائخ کے ہاں ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے روزانہ اہتمام سے اپنا محاسبہ کرنا. آنکھیں بند کر کے آدمی سوچے کہ میرے اندر پلس پوائنٹس کیا ہے اور مائنس پوائنٹس کیا ہے، اچھی چیزیں کیا ہے، بری چیزیں کیا ہے. ان میں بھی بری چیزوں کو زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے عیوب کو نہ ڈھونڈے، بس اپنے عیوب کو ڈھونڈے، اپنے عیوب کو ڈھونڈے. دوسروں کے عیوب پر نظر تو مصلح کو کرنی پڑتی ہے، مصلح اور مربی، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے تو اسے دیکھنا پڑتا ہے. باقی جو مصلح اور مربی نہیں، وہ اپنے عیوب کو دیکھتا رہے، اپنے عیوب کو، اپنی خبر لیتا رہے کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں. اس لیے کہ دوسروں کی اچھائیوں اور دوسروں کی برائیوں کے بارے میں مجھے آپ کو سوال نہیں ہوگا، مجھے اور آپ کو ہماری اپنی برائیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں لگ جائے آدمی.
لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. ہم بخشے بخشائے یوں ہی نکل جائیں گے. نہیں میرے بھائیو, قیامت کا دن بڑا آزمائش والا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن ہر انسان کو باخبر کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجی ہیں اور پیچھے چھوڑی ہیں. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ, جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ کی جائے گی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ مددگار. اپنے آپ کو اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے حوالے کرو.
اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے سب متعلقین کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے, اور ہر فرد بشر کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله, ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة, ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك, اللهم افتح لنا أبواب رحمتك, اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا, إنك على كل شيء قدير. اللهم أذهب البأس رب الناس, اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم ارزقنا حبك, اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. يا أرحم الراحمين, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, الہ العالمین ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, یا ارحم الراحمین ہماری سیئات کو مٹا دے, یا ارحم الراحمین ہمارے حسنات کو قبول فرما لے, یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, یا ارحم الراحمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے, الہ العالمین تیری مرضیات کو چل پر چلنے والا بنا دے, تیری نامرضیات سے بچنے والا بنا دے, الہ العالمین تیری نافرمانی کی لایعنی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, الہ العالمین تیری طاعت کی رغبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے, الہ العالمین اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما, سعادت والی زندگی نصیب فرما, علم والی زندگی نصیب فرما, عمل والی زندگی نصیب فرما, ذکر والی زندگی نصیب فرما, نمازوں والی, روزوں والی, عمرہ حج والی زندگی نصیب فرما, معاشرت والی زندگی نصیب فرما, معاملات والی زندگی نصیب فرما, حسن اخلاق والی زندگی نصیب فرما, عبادات والی زندگی نصیب فرما, روحانیت والی زندگی نصیب فرما, تزکیہ والی زندگی نصیب فرما, الہ العالمین خدمت دین والی زندگی نصیب فرما, اشاعت طریق والی زندگی نصیب فرما, خدمت خلق والی زندگی نصیب فرما, یا ارحم الراحمین تیری رضا والی زندگی نصیب فرما, تیری توجہ والی زندگی نصیب فرما, تیرے قرب والی زندگی نصیب فرما, یا ارحم الراحمین ایمان والی اخلاق والی زندگی نصیب فرما, الہ العالمین الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, الہ العالمین جب اپنے پاس بلائے ایمان پر اپنے پاس بلا, یا ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر و تازہ فرما, الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما, الہ العالمین ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما, الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما, بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما, اپنا دیدار نصیب فرما, اپنا دیدار نصیب فرما, اپنا دیدار نصیب فرما, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین علم سے بہراور فرما, الہ العالمین علم میں نور پیدا فرما, علم میں برکت نصیب فرما, الہ العالمین اس علم پر اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین اس علم کو ہر فرد بشر تک پہنچانے کا جذبہ نصیب فرما, الہ العالمین اس کے لیے وسائل نصیب فرما, ہمت عطا فرما, توفیق عطا فرما, یا ارحم الراحمین ہماری عمروں میں برکت پیدا فرما, اور الہ العالمین عمر کی ایک ایک گھڑی کو الہ العالمین اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, الہ العالمین مجاہدی کی توفیق عطا فرما, عبادتوں کی ریاضتوں کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین تیرے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین جن بڑے بڑے مجاہدات اور جن بڑی بڑی ریاضتوں کے نتیجے میں تو نے الہ العالمین انہیں ولایت کے بہت اونچے اونچے مقامات عطا فرمائے ہیں, الہ العالمین تھوڑا کر کے اس میں برکت پیدا کر کے الہ العالمین ہمیں بھی ان مقامات سے پر سرفراز فرما, یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے, الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, یا ارحم الراحمین جو باتیں آج تک تو نے سنائی ہیں الہ العالمین سننے کی توفیق دی ہیں, کہنے کی توفیق دی ہیں, ان میں سے جو جو باتیں تیری پسند کے مطابق ہے الہ العالمین ان سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما, الہ العالمین ان سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما, الہ العالمین ان سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما, یا ارحم الراحمین بہت دور دور سے یہ احباب ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں, الہ العالمین ان سب کو قبول فرما, الہ العالمین گھروں میں بھی سنتے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما, الہ العالمین ان کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما, یا ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, الہ العالمین پوری انسانیت پہ رحم فرما, الہ العالمین اس عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے, الہ العالمین اس عالم میں سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے. الہ العالمین آپس کے افتراق انتشار سے سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین ایک دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے, ایک دوسرے کی غمی کو دیکھ کر الہ العالمین غم محسوس کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرما, ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما, باہمی جھگڑوں کو ختم فرما, سب کو شیر و شکر بنا دے, سب کو ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین تمام مساجد کی, تمام مدارس کی, تمام خانقاہوں کی, تمام مقامات مقدسہ کی, تمام مقابر مسلمین کی, ہر فرد مسلم کی, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین اس ادارے کو خوب آباد فرما, الہ العالمین اس ادارے کی خوب حفاظت فرما, اسے اشاعت دین اور حفاظت دین کا تا قیام قیامت مرکز بنا. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم